ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. اور پکاریں گے اصحاب والے یعنی اعراف والے جو لوگ ہیں، اعراف میں رہنے والے جو ہیں وہ پکاریں گے، کن کو پکاریں گے؟ رجالن، لوگوں کو، اور رجالن ان مردوں کو، یعرفونہم جن کو پہچانیں گے، بسیماہم ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے اور ان کو جو ہے وہ پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور ان سے کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آیا تمہارا جتھا، کہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. وما كنتم تستكبرون، اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جو تم کبر کرتے تھے، اور وما کنتم تستکبرون، اور تمہارا وہ مال و اسباب جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آراف والوں کا خطاب جو ہے یہ دوزخ کی بڑی بڑی شخصیتوں سے ہے اور دوزخ کے لیڈروں سے ہے، اور یہ وہ لیڈر تھے کہ ان کی نشانیوں سے اعراف والے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں کون سے لوگ تھے. اور کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی مال و دولت پر غرور تھا، جن کو اپنی جماعت پر، برادری پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنی لیڈری پر، اپنی سرداری پر، اپنے باغیچے پر، اپنی چیزوں پر بہت جو تھا وہ ایک غرہ تھا، ایک غرور تھا، ایک مان تھا. تو ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو ابو لہب ہے، یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے. اور ان سے جو یہ سوال کریں گے نا تو یہ مذاق کے طور پہ کریں گے کہ تم، کیونکہ یہ مال و دولت رکھنے والے یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ جو دیندار لوگ تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں ہمارے جو جتھے ہیں، ہمارا مال و دولت جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا. مثلاً جب سورت مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 داروغے مقرر کیے گئے ہیں، 19 فرشتے ہیں جو مقرر ہیں، تو کافر کہنے لگے ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم میں سے 10 آدمی بھی ایک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. تو پھر ان میں سے ایک پہلوان قسم کا آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کے لیے تم سب بھی کافی نہ ہوگے. تو اب جو ہے یہی بات جو ہے اب اہل دوزخ جو سے پوچھی جا رہی ہے کہ اب بتاؤ کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، اور دوسری طرف تم ہو، اب تم جہنم میں چلے گئے، اور تمہیں کسی چیز نے نہ پھر بچایا، تمہاری نہ باتوں نے، نہ دولت نے، نہ کسی چیز نے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو خاص بات ہے وہ کیا ہے، وما کنتم تستکبرون، کہ جس چیز پر تم جو تھے کبر کیا کرتے تھے، جس چیز کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی مال و دولت بھی ہو سکتا ہے اور خود تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آج تمہارے کسی بھی کام نہ آیا. تو یہ کیسا انداز ہے، اس میں مذاق بھی ہے، استہزاء بھی ہے، طنز بھی ہے، اور ایک احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے. پھر وہ ساتھی اعراف والے لوگ کہیں گے اہاؤلائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ یہاں پہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ سے مراد جنت والے لوگ ہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ الذین جن کے بارے میں اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، اور قسمیں کھا کھا کر کیا کہتے تھے کہ نہیں پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا. تو اہل مکہ اور مکہ میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دین کا مذاق اڑایا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فقیر، یہ مسکین اور یہ غلام، یہ تو حقیر لوگ ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرے؟ اگر دین کوئی اچھی چیز ہوتا، اگر رسول سچا ہوتا، کتاب سچی ہوتی، تو رسول بھی ہم میں سے ہوتا اور ہم بڑھ کر اس کا جو ہے استقبال کرتے، اور ہم اس کو پر ایمان لاتے، اور ہم آیات پر عمل کرتے. تو ان کے ہاں تو جو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے تو وہ جن کو دنیا ملی ہوئی ہے، اور جس کو دنیا نہیں ملی ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اب یہاں پر جو ہے جو قریش کے سردار ہیں ان کے خلاف عراف والے ایک بڑی دلیل لاتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ جو غریب اور فقیر اور غلام اور مسکین محتاج قسم کے لوگ تھے، تو اب تو بتاؤ کہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ان کو مل گئیں، ان کو تو اللہ کی رحمتیں مل گئیں، پھر اللہ نے ان کا انتخاب کیوں کیا اور تم جو ہے وہ محروم کیوں ہو گئے، اور تم اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی سزا جو ہے اس کے مستحق کیوں ٹھہرے. ان سے پوچھیں گے ہاؤلا اللہ زینہ، بتاؤ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں ملے گی. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خوف اور نہ ہی وہ جو ہیں وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے جہنمیوں کو مخاطب کیا، اب دوسری طرف جنتیوں کو جو ہے وہ مبارکباد کے طور پر، تحیا تحفے کے طور پر، تبریک کے طور پر ان سے یہ کہیں گے جو عراف والے لوگ ہیں کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ادخلوا الجنة اس کے معنی کیا ہے کہ تمہارے لیے تو جنت ہے، تم تو جاؤ جنت میں. تو یہ کیا ہے، یہ عراف والوں کا ان کو مبارکباد دینا ہے کہ ایک طرف دوزخی دوزخ میں جل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جنتی جو ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو، یعنی اب تمہارے لیے جنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے تھے، نہیں آج تمہارے لیے جنت ہے اور وہاں پہ تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے. تمہیں اپنے دنیا میں جو تمہیں تکلیفیں ہوئیں، جو پریشانیاں ہوئیں، جو تم پر زیادتیاں کی گئیں، تو آپ اب جو ہے تمہیں کوئی اس کا کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے اور آئندہ کا کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ کی تمہیں جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو ایک طرف جنت والے ہیں، ایک طرف جہنم والے ہیں، اور بیچ میں جو ہیں یہ عراف والے ہیں. اب سوچیں سب صحیح، آپ اندازہ تو کریں کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوزخ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ، دہشت ناکیوں کے ساتھ دہک رہی ہے، عذاب اپنے عروج پر ہے اور لوگ ہیں جو جل رہے ہیں، اور دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں تھے وہ لوگ، اور دوسری طرف دنیا میں جن کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، جو زیر دست تھے، غلام تھے، پریشان حال تھے، اور اب جو ہے وہ جنت میں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، اور دوزخ کے لوگ جو ہیں وہ پکاریں گے جنت والوں کو، دوزخ کے ساتھی جنت کے ساتھیوں کو آواز دیں گے، ان کو ندا دیں گے، کیا کہیں گے، ان افیدو علینا من الماء، ہم پر پانی ہی میں سے کچھ بہا دو، ہمیں کچھ دے دو، ہم پہ تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، ہمیں تھوڑا سا پانی ہی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنت والے جب جنت کی نعمتوں میں ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور جو جہنم والے ہیں وہ شدت میں ہیں عذاب کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جہنم والوں کو جو کھانا ملے گا تو کیا ملے گا، ایسا کھانا جو نہ ان کی بھوک مٹا سکے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی پیاس جو ہے اس کو بجھا سکے، ہے نا. سورت غاشیہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَسْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لا يسمن ولا يغني من جوع، تو انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ بدن جو ہے اس کو موٹا کرے اور جنا ہی ان کی بھوک کو مٹائے. تو ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, جو مل رہا ہے تو کیا ہے, ان کی پیاس ان کی بھوک میں اضافہ کرنے والا. اور اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں, یہ وہی انداز ہے کہ کوئی کہیں ہو اور کچھ لوگ مزے کر رہے ہوں اور کسی کے پاس کچھ نہ, اور کہے کہ تھوڑا سا ہی ہمیں دے دیں, ہے نا, کبھی سفر میں, کبھی قحط میں, کبھی کہیں لائٹ نہیں ہے, بجلی چلی گئی, تو اب کیا ہے کہ کچھ لوگ مزے کر رہے ہیں, ان کے پاس موم بتی ہے یا کچھ بھی دوسرا انتظام ہے, اور ان کے پاس روشنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہی ہمیں دے دے, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دے دے, ہے نا, کہ تھوڑی سی روشنی دے دے, ہم بھی کچھ دیکھ لیں, کھا لیں, یا گھر میں گیس ہی نہیں ہے تو کیا کھائیں, کیسے کریں. تو دوسرے لوگوں سے مانگنا, اور آپ دیکھیں کہ جب وہ دوسرے لوگوں سے مانگیں گے تو وہ کیا کہیں گے, اور وہ دوسرے لوگ کون ہیں, جنتی ہیں, وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما, وہ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں. کون سی دونوں چیزیں؟ ہاں, کھانا بھی اور پانی بھی, ماں بھی اور رزق بھی. یعنی رزق سے مراد کھانا بھی ہو سکتا ہے اور ہر طرح کا رزق بھی. تو اے لوگوں, اے جہنمیوں, تم پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں. اب آپ سوچئے کہ جن کو اللہ محروم کر دے, جن کو اللہ ہی کہے کہ تمہیں نہیں دینا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے وہ نواز نہیں سکتی. اور کیوں اللہ نے ان کو حرام کیا؟ علی الکافرین, ان کے کفر کرنے کی وجہ سے, ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے نا, ان پر کھانا پانی جو ہے نا وہ حرام کر دیا. دنیا میں رزق کی تنگی ہو, پانی کی تنگی ہو, بجلی کی تنگی ہو, اور ضروریات زندگی کی تنگی ہو, تو انسان کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں نا, تھوڑے دن ہیں یہ گزر جائیں گے. اور آخرت میں اگر یہ چیز ہو تو آپ سوچیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, کوئی امتحان نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, پھر سے بھیجا نہیں جائے گا, دنیا میں پھر سے نہیں بھیجا جائے گا کہ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو نا, کوئی سپلی نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں پہ جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا. تو اب وہ کہیں گے کہ کافروں پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. اور بحرین میں قیام کے دوران ایک دفعہ, وہاں جمعیت الاسلام بہت بڑی مسجد ہے, یعنی ان کے ہال میں ایک دفعہ ہمارا ایک رمضان کا پروگرام ہوا تھا, 700 کے قریب حاضری تھی, سیرت کا کوئز ہوا تھا, ایسے ہی حاضری ہوتی تھی, لوگ ماشاءاللہ بہت ذوق شوق سے آتے تھے. تو وہاں پہ تراویح کی نماز ہم پڑھا کرتے تھے, تو امام جو ہے بہت خوبصورت, بہت اچھی ان کی تلاوت تھی, جب وہ ان سورۃ اعراف کی ان آیتوں پر آئے نا, اور خاص طور پر یہاں پہ کہ جنتیوں سے جہنمی کہیں گے کہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, تو رونے لگے نا, ان کی ہچکی بن گئی. وہ تلاوت کرتے تھے, پھر رکتے تھے, پھر روتے تھے نا. اور آپ سوچیں کہ جب قرآن کی سمجھ آتی ہو, جب قرآن جذب ہوتا ہو, جب احساس ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں دی ہیں دوزخ کی اور جہنم کی اور جنت کی اور اعراف کی, وہ کس لیے دی ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم احساس کریں, ہم فیل کریں, اور تاکہ کل کے عذاب سے جو ہے نا وہ بچ سکیں, تو ان کی ہچکی بن گئی نا. تو یہ رونا اور احساس کرنا, پھر اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنے عملوں کو بدل کر کفر کرنے والے نہ بنیں. اللہ کفر کرنے والوں پر جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو حرام کر دیتا ہے, کہاں, آخرت میں. دنیا کی تو اللہ کے ہاں کچھ حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی وقت ہی نہیں ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو نوازتا چلا جاتا ہے. دنیا کے میں کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے. تو یہ کافر کون لوگ تھے؟ اور یہ صرف مکہ کے کافر نہیں تھے, آج مسلمانوں میں بھی کفر کرنے والے پائے جاتے ہیں. کہ اور کفر کرنے کی مختلف قسمیں ہیں, کہ دین کو تھیوری کے طور پر لے لینا, پریکٹیکل کے طور پر نہ لینا. اور یہ بھی ایک کفر ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں پر عمل کرنا اور کچھ پر نہیں. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, جو آسان لگے, جو میٹھا میٹھا لگے وہ لے لینا, جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دینا. یہ بھی ایک کفر ہے کہ قرآن کو ماننا, حدیث کو نہ ماننا. حدیث کو تو ماننا پر عمل نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر. اور پھر کیا کہ کچھ قرآن کی اور کچھ جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی جو ہے ہم مانیں گے, تو کفر کی مختلف قسمیں ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے ایک سوال نامہ تیار کرنا چاہیے اور اپنے سامنے کچھ سوال کوئسچن مارک رکھنے چاہیے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ کی آیات سے اور اللہ کے احکامات سے کفر پایا جاتا ہے, انکار پایا جاتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم دوسروں کو فتویٰ دینے لگیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے, لیکن اصل بات کیا ہے کہ خود اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ کی آیات سے میرے اندر دوری پائی جاتی ہے. تو کفر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, کہ ان لوگوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. آپ دیکھیں کہ کفر کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. آج بہت دل کٹتا ہے, آج بہت دل دکھتا ہے, بہت دل روتا ہے, ماتم کرتا ہے امت مسلمہ کے حالات پر کہ آج کافروں نے تو دین کو مذاق بنانا ہی تھا کہ کبھی سوئی میں سے اونٹ کو گزارنا اور کبھی جو ہے وہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ احکامات سامنے لانا, ہے نا, قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا. لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ بھی مذاق کرتی ہے کہ آج اس میں عمل نہیں ہو سکتا, اور اتنا بھی کیا, ہے نا, بہت سی باتیں ہیں کہ ہم اس کو مذاق کرتے ہیں. مذاق کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ دین کو کھیل اور تماشا بنانا, دین جو ہے اس کو لہو و لعبا. تو لہو کسے کہتے ہیں؟ الحاکم التکاثر. الحاکم کا لفظ وہ بھی لہو سے نکلا ہے. لہو جو ہے ہر اس کھیل اور تماشے کو کہتے ہیں, ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اہم چیز کو بھول جائے. دنیا میں مصروف ہوئے تو آخرت کو بھول گئے, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اتنے مصروف ہوئے کہ نماز قضا ہوگی تو محفل لہو ہے. کسی کتاب میں کسی گفتگو میں اتنے مصروف ہوئے کہ جیسے کہ غیبت ہے چگلی ہے کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات بھول گئے, تو وہ بھی لہو ہے. ہر وہ مصروفیت, ہر وہ شغل, ہر وہ کام جو اس سے اہم تر کام جو ہے اس سے غافل کر دے, وہ لہو ہے. اور ہمارے لیے پوری دنیا جو ہے یہ کیا ایگزامینیشن ہال ہے, اس کو ہم لہو نہیں بنا سکتے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں ہم نا, جیسے بچے نہیں شام ہوتی ہے تو باہر کھیلتے ہیں, جھولوں پر کھیلتے ہیں, ریت کا گھروندا بناتے ہیں یا کھلونے ہیں. اب قیمتی قیمتی بچوں کو کھلونے لے کر دیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے چیز کا, اور جو بھی وہ کھلونے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو گاربیج کر کے پھینک دیا جاتا ہے, ہے نا. تو آج ہم نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. دین کیا ہے؟ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں معیشت, معاشرت, سیاست اور عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, زندگی کا ہر گوشہ, ہر پہلو, ہر چیز جو ہے جس میں آ جاتی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کھیل تماشا کیسے دین کو بنایا. جیسے سامنے آپ دیکھیں دیوار پر کیا لگا ہوا ہے, جس سے آپ وقت دیکھتی ہیں, کیا لگا ہے وہاں پہ؟ گھڑی لگی ہوئی ہے نا, اور گھڑی جو ہے ٹائم دے رہی ہے. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں گھڑی ہے تو بڑی اچھی, آپ اس کو اتارتے ہیں, اتار کر آپ کہتی ہیں تھوڑے سے پرزے اس میں واشنگ مشین کے ڈال دیتی ہوں میں, تھوڑے سے آپ کہتی ہیں میں سنگر مشین کے ڈال دیتی ہوں, تھوڑے سے کہتی ہیں بلینڈر جو میرے گھر کا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے اس کے ڈال دیتی ہوں, تھوڑے سے آپ کہتے ہیں ہم اوون کے ڈال دیتے ہیں, مائکرو ویو کے. پھر آپ اس کو چابی دیتی ہیں, خوب چابی دیتی ہیں, لیکن وہ دیکھنے کو بظاہر وہ گھڑی ہے کیونکہ آپ نے اس کے اندر پرزے ڈالے ہیں, لیکن آپ اس کو کتنی چابی دے لیں, آپ اس کو تیل دے لیں, وہ ٹائم نہیں دے گی. وہ آپ کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ اب تو پتہ نہیں اب کیا ٹائم ہو گیا, پتہ نہیں ہے ٹائم کیوں نہیں دیتی, اتنے اچھے اچھے اس میں پرزے ڈالے, اتنا میں تیل دیتی ہوں, اتنا اس میں میں نے بیٹری ڈالی ہے, الیکٹرک ہے, یہ پر کیا وجہ ہے کہ مجھے کچھ رہنمائی نہیں کرتی. تو یہی حال عین دین کا ہے. ہم نے دین کو کیسے کھیل اور تماشا بنایا؟ کہ ہم نے بھی دین کے جو احکامات ہیں اللہ نے جو قرآن میں دیے تھے اس میں کچھ میں کہتی ہوں کہ یہ تو میرے باپ دادا کی رسمیں ہیں, یہ میں نے اس میں انٹر کرنی ہے, وہ کر دی. کچھ میں کہتی ہوں یہ میرے دوست ہیں, میرے دوستوں کی یہ خواہشات ہیں, وہ اس میں ضرور آئیں گے, وہ اس میں آپ نے ڈال دی. پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ کچھ تو پھر آخر میرا بھی تو آخر دل ہے نا, میری مرضی. آپ کچھ وہ اس میں ڈال دیتی ہیں, کچھ آپ کہتی ہیں کہ اب امریکہ کینیڈا آگے, مغرب میں آگے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ کچھ آپ کہتی ہیں کہ اب جہاں رہنا ہے جہاں جیسا دیس ویسا دیس، کچھ چیزیں وہاں کی لینا چاہتی ہیں، پھر آپ جو ہے ان سب کا ملم کیا کہتے ہیں ملوبہ، اور جو ہے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کا جو ملوبہ ہے، پھر آپ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں ویسی مسلمان کیوں نہیں ہوں، اور آج مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے، اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نہیں ہے، اللہ کی نظر عنایت ہم پر کیوں نہیں ہے، ہے نا، اور آج اسلام وہ اثرات کیوں نہیں دکھاتا۔ تو میری بہنوں، اسلام اثرات کیسے دکھائے گا جب دین کو ہم نے تماشا بنا لیا، کھیل بنا لیا، لہب و لعب، لہب کھیل کو کہتے ہیں اور لہب جو ہے یعنی ایسی ہر ایسے شغل کو کہ جس میں انسان اتنا منہمک ہو جائے کہ اسے اہم تر سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ کا قانون ہم کہتے ہیں اللہ کا ہے، لیکن ہمیں دنیا کا قانون اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفر کرنے والوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، جو اللہ نے دین دیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، دار الغرور ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا حقیر ہے، یہ فانی ہے، یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ کہ لیکن اس کی اہمیت کس میں ہے؟ ہے تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ناپائیدار سٹیج ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور دنیا کے دار الغرور ہونے کا اور دنیا کی زندگی جو دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، کہ آپ نے بکری کا ایک بچہ مردہ مرا ہوا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے وہ دیکھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس کو مفت بھی لینا نہیں چاہتا۔ اب بکری کا بچہ مرا ہوا، اب دیکھیں مری ہوئی چیز، سڑاند، بدبو، کان بھی کٹے ہوئے، اور کہا مفت بھی نہیں لینا چاہتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے جو بچہ ہے نا، بچہ ہے جو مرا ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے نا حقیر اور ذلیل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اسی دنیا پہ مرتے ہیں، لڑتے ہیں، روتے ہیں، پہروں بیٹھ کر لوگ روتے ہیں نا، سبھی روتے ہیں نا۔ اور کتنی دفعہ آپ بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں آپ بھی اس بات پر روئے کہ دنیا میں میرا گھر نہیں ہے، اپنا گھر۔ اور بعض اوقات آپ کیا کہتے ہیں، ایک ہی کمرے کا ہو، چھوٹا سا ہی ہو، میرا اپنا تو ہو، ہے نا۔ اور کتنی دفعہ ہم ہماری آنکھوں میں اس بات پر آنسو ہوئے کہ آخرت میں ہم نے گھر بنایا کہ نہیں بنایا، قبر میں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ دنیا، دنیا کی رانائیاں، رونق، جس نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس نے اپنے اندر ہمیں غرق کر رکھا ہے کہ ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی جو ہے وہ ہوش ہی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرماتے ہیں آج ننساهم، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، کس طرح، کما، جس طرح انہوں نے بھلا دیا۔ کنہوں نے بھلایا؟ نسو سے مراد کون لوگ ہیں؟ کفر کرنے والے، دین کو کھیل اور تماشا بنانے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج ہم بھی ان کو جو ہے وہ بھلا دیں گے، جس طرح انہوں نے بھلا دیا، لقاء یومہم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا۔ آج کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا اور آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تجھے عزت اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں کیوں نہیں، یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو میری ملاقات کا کیا تو یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. آپ سوچیں, آپ بھی ذرا ایک لسٹ بنائیں, آپ بھی ایک فہرست بنائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے, کون سی گاڑی ہے, میاں کی الگ ہے, بیوی کی الگ ہے, بیٹے کی الگ ہے, ہے نا. اور آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ بٹن دباتی ہیں تو گاڑی کھل جاتی ہے, آپ بٹن دباتی ہیں تو بند ہو جاتی ہے, آپ بٹن دباتی ہیں ڈگی کھل جاتی ہے, آپ بٹن دباتی ہیں دروازے کھل جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو کیا اللہ نے آپ کو گاڑی نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر نہیں دیا, شوہر کا ساتھ نہیں دیا, اور دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں ان سے میرے اور آپ کے گھروں کو بھر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ آدم کے بیٹے سے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک سے, ایک ایک سے پوچھے گا, بتا تجھے میں نے کیا یہ اور یہ اور یہ اور یہ چیزیں نہیں دی تھی, پھر تم مجھے کیسے بھول گئے نا, یہ سب کچھ میں نے دیا تھا. جب دنیا میں ہے لوگوں تم مجھے بھول گئے. کما نسو لقا یوم ہاذا فلیوم ننسا ہوں, تو آج میں بھی تمہیں جو ہے بھلا دیتا ہوں. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. ان کا دل مانتا تھا پھر بھی انکار ہی کرتے رہے, دماغ مانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے پھر بھی انکار ہی کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ, تحقیق ہم لے آئے ایک کتاب. جِئْنَاهُمْ کہاں لے کر آئے؟ ان کے پاس, ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں. فَصَّلْنَاهُ, جس کو ہم نے مفصل بنایا ہے. لایا کون کتاب؟ اللہ رب العزت لایا کن کے پاس؟ لوگوں کے پاس, ہے نا. اس زمانے کے جو لوگ تھے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے. اور کتاب کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ نے جہاں دنیا میں زندگی گزارنے کے اور جو ساری نعمتوں سے نوازا, وہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بھی کیا کہ روحانی غذا کا بھی انتظام کیا, کتاب بھیجی. اور کتاب بھی کیسے؟ تفصیلی. اور تفصیل کی بنیاد کیا تھی؟ علی علم, علم, علم کی بنا پر اس کو جو ہے وہ مفصل بنایا. اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ علی علم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور علی علم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ قرآن مجید جو ہے کوئی فکشن نہیں ہے, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, ہوائی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمام کا تمام قرآن علی علم کی بنیاد پر ہے. علی علم کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ خود جو علیم ہے اور اس کے علم محیط پر, اس کے علم کل پر جو ہے وہ کتاب کی بنیاد ہے. مطلب یہ کہ اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ اٹل ہیں, حق ہیں, حقیقی ہیں اور سچی ہیں. اور کتاب میں کیا ہے؟ ہدوں و رحمہ, ہدایت اور رحمت. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی, گائیڈنس. کتاب صرف اس لیے نہیں آیا کہ نیا گھر بنا لیں تو قرآن کبھی کھول لیا, کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مشکل وقت ہو گیا, کوئی جاب نہیں مل رہی, کوئی پریشانی ہو گئی تو ہم قرآن مجید کو کھول لیں, ہے نا. اس لیے نہیں آیا قرآن. وہ کہ قرآن جو ہے وہ اس کی تلاوت بھی جو ہے وہ اجر کا ذریعہ ہے, لیکن اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر کیا ہے کہ دنیا ہی نہیں اسے پھر آخرت بھی ملتی ہے. تو یہ اپنی اپنی بدنصیبی ہے, یہ اپنا اپنا ظرف ہے کہ کچھ لوگ کتاب سے صرف اور صرف دنیا کے فائدے چاہتے ہیں. کتاب قرآن مجید تو ایک سمندر ہے, اور تم کتاب سے سمندر سے پانی کی چند بوندے مانگتے ہو, اللہ تو اس سے کتاب کو پڑھو گے تو پورا کا پورا سمندر دینے کو تیار ہے, دنیا بھی اور آخرت بھی. تو کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ ہدن, جو ہم نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ نے کتاب کو ہدن بنا کر بھیج دیا. اور جو اس ہدن پر عمل کرے گا, اس کے ذریعے اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے گا, وہ رحمہ, تو اس کے لیے رحمت ہے. دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہدن کا تعلق دنیا سے ہے اور رحمت کا تعلق آخرت سے ہے, کہ دنیا میں ان کو جو ہے وہ ہدایت مل گئی, آغاز اور انجام ان کا کیا ہے؟ رحمت. تو دنیا اور آخرت دونوں کو سمیٹ لیا اس کتاب نے، کہ جو بھی اس کتاب کو اختیار کرے گا، ہدایت کو اختیار کرے گا، تو آخرت میں ثمرہ کیا ہے؟ رحمت. کن لوگوں کے لیے؟ یہ قوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے. هل ينظرون الا تأویلہ، اب کیا یہ لوگ کسی اور بات کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ وہ انجام ہی آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ اب کیا یہ لوگ اس بات کے سوا کسی اور بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا تأویلہ، سوائے اس کے کہ ان کا انجام ہی سامنے آ جائے. اور انجام سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ یہ کتاب جس چیز کی خبر دے رہی ہے وہ چیز ہی ان کے سامنے آ جائے. قرآن جو باتیں بتاتا ہے وہ حقیقت ہیں، وہ سچی ہیں. اور جیسے غیب کے پردے میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ قیامت آئے گی، وہ کہتے تھے نا متا حاض الواد و انکم تم صادقین، تو وہ تو آ کے رہنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، حساب کتاب بھی، پکڑ بھی، عذاب بھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اے لوگوں بتاؤ، کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ قیامت اور حساب کتاب جواب دہی اور وہ دن جو ہے لقاء یوم ہذا، اس کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ کیا اب یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں؟ تو نہیں عمل کرتے الا تاویلا، کہ وہ انجام سامنے آ جائے. اور وہ انجام کیا ہے؟ جس کی کتاب جو ہے وہ خبر دے رہی ہے. یوم یاتی تاویلہ، اور جس روز وہ انجام سامنے آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا. یقول الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ کافرین، کفر کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے. نسوہ یعنی اس ملاقات کو، اللہ کے اس وعدے کو جنہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. من قبلو، پہلے دنیا کی زندگی میں، پہلے جن لوگوں نے اس کو بھلا دیا تھا، اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، تو یقولو کیا ہے؟ کہ وہ کہیں گے کہ تحقیق ہمارے رسول جو تھے وہ حق لے کر آئے تھے. قد جاءت رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے امبیسیڈر جو تھے وہ حق لے کر آئے تھے. تو اب جب وہ دن ہوگا قیامت کا اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اس وقت وہ بیٹھ کر پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے اور اظہار ندامت کریں گے کہ تحقیق ہمارے رب کے رسول جو تھے وہ حق لے کر آئے تھے. پھر اس کے لیے اس کے بعد جو ہے کیا بات ہے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَا، پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے؟ کیا ہمارے لیے ہے کوئی سفارشی، کوئی حمایتی ہیں؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، بس وہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں. اب وہاں پہ وہ احساس بھی کریں گے کہ رسول سچے تھے، کتاب سچی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کہیں گے، ارد گرد دیکھیں گے اور کہیں گے کوئی ہے جو سفارشی جو آج ہماری سفارش کر دے. فَيَشْفَعُوا لَنَا، ہماری مدد کر دے. اور کیا کہیں گے؟ او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے. کیوں واپس بھیجا جائے؟ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اب اس کے بجائے دوسرے طریقے سے کام کر کے دکھائیں. وہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، وہ تمنا کریں گے، کہیں گے کہ دنیا میں جو حقیقت کی خبر دی گئی تھی ہم نے اس وقت نہیں مانا، اب ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، اب عین الیقین ہو گیا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں واپس پھر بھیج دے تاکہ اب ہم اچھے کام کریں، اب ہم نیک عمل کریں. اب آپ دیکھیے کہ اب وہ سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں اور مہلت عمل مانگ رہے ہیں نیکی کمانے کے لیے. اور وہ مہلت عمل جو انہوں نے بدی کمانے میں گزار دی، اور دنیا میں وہ بیٹھے رہے کہ ان کو سفارشی مل جائیں گے، تو اب نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مہلت عمل ہے، اور ان کا کیا ہے؟ پچھتاوا ہے. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. کیوں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا؟ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا، کہ ہر شخص قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اور کیا کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو خسارے سے بچنے کے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، یعنی انفرادی زندگی میں ایمان اور نیکیاں، اور اجتماعی زندگی میں کیا، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، اور نیکی پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں پیش آئیں تو صبر کی نصیحت، تو ہی خسارے سے بچا جا سکتا ہے. اور خسارے سے بچنا کیا ہے؟ حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے. فَضَلَّ عَنْهُمْ، آج گم ہو گئے، آج ان سے وہ سارے جھوٹ گم ہو گئے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی ان کے جو خواب و خیال تھے، ان کے فرضی معبود تھے، ان کے جو بھی سفارشی تھے، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کر لیں گے، ایسے بچ جائیں گے، یہ جواب دے دیں گے، وہ کر لیں گے، تو جی میں گھڑ کر جو اللہ کی طرف باتیں منسوب کر رکھی تھی، اور یہ کہ دنیا میں اگر ہم نوازے گئے آخرت میں بھی ہم ہی نوازے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، آج ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں پہ دل عنہم جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اب کچھ بھی نہیں ہے جس سے جو ہے وہ بچ سکیں. تو آپ سوچ لیں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بس اب تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اب تمہارے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کی جو ہے وہ اور زیادہ اس کے پچھتاوے پر اور اضافہ ہو جائے گا نا، اور زیادہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میرے پاس کوئی واپس مڑنے کی، واپس آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب میرے لیے بس جہنم ہی جہنم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ایک طرف شرک کی بے حقیقتی بتاتے ہیں، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں دھوکے میں رہتے ہیں اور دنیا کو جو ہے وہ لہو و لعب بنا کر زندگی گزارتے ہیں، ان پر غفلت، ان کی غفلت سے ان کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت پھر توحید کا پیغام دیتے ہیں. آخرت، قیامت کے دن کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ توحید، اور توحید کے مضمون کی وضاحت کیسے کی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے، کون؟ اللہ. اللہ کون؟ الذی، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. کیسے توحید کی وضاحت کی؟ توحید کی تکمیل کیسے کی؟ کہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور زمین اور جو آسمان ہیں کیسے اللہ نے ان کی تخلیق کی؟ فی ستتی ایام، 6 دنوں میں ان کو پیدا کیا. اب آپ دیکھیے کہ دن کا جو یہ انداز ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ کا دن جو ہے وہ ہمارے دن کے لحاظ سے نہیں ہے، کہ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو 24 گھنٹے دن کی مدت سمجھی جاتی ہے، جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، اس پیریڈ کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں 6 دن وہ نہیں ہے مراد. کیوں؟ سورۃ حج میں آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، کہ بے شک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک جو ہے وہ کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر. کا الفی سنا، 1000 سال کے برابر. مما تعدون، جو تم گنتے ہو، جو تمہاری گنتی ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ 1000 سال کے برابر. سورت معارج کی آیت 4 میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. سمجھ آئی؟ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے بات کا، کہ اللہ ہی صحیح جانتا ہے کہ 6 دن سے مراد کتنی مدت ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ایک دن جو ہے تمہارے ہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، دوسری جگہ فرما دیا کہ ایک دن تمہارے ہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کو جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. پھر دوسری بات، یہاں پہ جو 6 دن کا ذکر ہوا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. ہفتے والے دن کو کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی کیا ہیں؟ کاٹنا. یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 دن کا حساب کتاب، اس کی مدت پیریڈ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ آسمان و زمین کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. تیسری اہم بات کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہے تو وہ کہے کن اور فیکون ہو جائے، ہے نا، کوئی چیز فوراً ہو جائے. تو یہاں پہ 6 دن کہنا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے وہ مفسر قرآن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ قدرت حق تعالیٰ تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دے، لیکن اس کی حکمت کیا تھی اس دنیا کی تخلیق میں کہ 6 دن لگائے گئے تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کام کرنا، تو یہ انسانوں کو اللہ نے تعلیم دی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. تو یہاں پہ 6 دن میں پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ ہی اس کی صحیح حقیقت جانتا ہے کہ کتنی مدت مراد ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ چاہے تو آنن فانن کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کن فیکون، لیکن 6 دن کہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تدریج سکھانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی کام کو جب کرے تو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک تدبر کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ مثلا آپ جو ہیں کھانا پکاتی ہیں، اب فوراً پکاتی ہیں تو جلتا ہے، اچھی طرح گلتا نہیں ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو دھیمے دھیمے پکتا ہے، دھیمی آنچ پر پکتا ہے تو سہج پکے سو میٹھا ہو، ہے نا. یا پھر آپ دیکھیں عمارت کی تعمیر ہے کہ آپ ایک ہی دن میں چاہتی ہیں کہ بنیادیں رکھی ہوں، پھر دیوار اور چھت ڈال دی جائے تو گر جاتی ہے. بنیاد کو کھودا جائے، اس کو بھرا جائے، بنیادوں کو پکا کرنے کے بعد پھر اس پر عمارت کھڑی کی جائے. پہلے صرف بنیاد کھڑی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ سوکھ جائے اچھی طرح، پھر اور مزید، تو ایک پختہ چیز ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں بھی جو کام کرتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تدریج کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ. تو یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ یہ مطلب ہے. اور آپ دیکھیں آسمان و زمین جو ہے اس کی تخلیق کی، ایک اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا انسان کے لیے سجائی، تو یہ انسان کا ویلکم تھا، اس کو خوش آمدید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا. آسمان و زمین کی تخلیق یہاں پہ 6 دن میں مکمل کرنے کا ذکر ہے نا. سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اس طرح سے آیا کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسانوں، حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں، تو کل 4 دن ہو گئے. ارشاد فرمایا خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام. تو اس طرح یعنی 2 دن میں جو ہے وہ زمین بنائی، اور 2 دن میں باقی زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں. تو اس طرح ہمیں قرآن میں بھی اس کی، قرآن کی تفسیر قرآن بہترین کرتا ہے نا، تو قرآن سے ہی ہمیں اس کی جو ہے وہ تفسیر ملتی ہے. پھر فرمایا ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. تو اس کے کیا معنی ہے کہ استوا؟ استوا اور اس کے ساتھ جب الا کی پریپوزیشن آ جائے تو اس کے اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو اس کی استوا علی العرش کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جتنی چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے اتنی ہی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یعنی ہم اس کو عام انسانوں کے لیول پر لا کر چاہیں کہ اس کو ڈیفائن کریں یا سمجھیں تو یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ استوا علی العرش جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ عرش شاہی, تو اس کو تخت کہتے ہیں. اب یہ کہاں ہے, یہ کیسا ہے, قائم ہونے کا مطلب کیا ہے, اس سلسلے میں سلف صالحین اور صحابہ تابعین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے اور اس کی کھوج میں پڑنا بیکار بلکہ مضر ہے. تو کرنا کیا ہے کہ ایمان لانا چاہیے کہ ان الفاظ پر ہم بس ایمان لے آئیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ صحیح اور حق ہے, اور خود کوئی معنی متعین کرنے کی فکر نہ کریں. یہ ہے اس آیت کی تفسیر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے. آپ کچھ دیر خاموش رہے, تامل کرنے کے بعد فرمایا, لفظ استوا کے معنی تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی, اور ایمان لانا اس پر واجب ہے, اور اس کے متعلق کیفیت در حقیقت یعنی کیفیت معلوم کرنا یا حقیقت کا سوال کرنا یہ بدعت ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے. سفیان سوری, امام مزائی, لیس بن سعد, سفیان ابن عینیہ, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اجمعین کیا کہتے ہیں کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے متعلق آئی ہیں ان کو جس طرح وہ آئی ہیں بالکل اسی طرح بغیر کسی تشریح اور تاویل کے رکھ کر ان پر ایمان لے آئیں. یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا, اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے, دن ہوتا ہے تو اوپر رات آ جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات صرف خالق نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کی عامر بھی ہے, حاکم بھی ہے, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جب آسمان زمین اور اس کے اندر کی چیزیں دن رات بنائے تو اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں, ایک انتظام ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے کے بعد لیل و نہار گردش جو ہے وہ خود سے خود نہیں ہو رہی, تو رات دن پر دن رات پر حسیسا بھاگا چلا آتا ہے. کیسے, کیوں آتا ہے؟ والشمس والقمر, سورج اور چاند, والنجوم اور ستارے, کہ سورج چاند ستارے یہ بھی اللہ نے پیدا بھی کیا اور ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں, ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. سورج ہوتا ہے, پھر رات کو چاند ہے, ستارے ہیں, پیدا بھی اللہ نے کیے اور ان پر حکومت بھی اللہ کر رہا ہے. کیسے کیسے پتا چل رہا ہے؟ بِأَمْرِ, دو لفظ ہیں بہت اہم اس آیت میں, ایک ہے خلق اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور دوسرا بے امر ہے. تو اللہ محض خالق نہیں بلکہ عامر اور حاکم بھی ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے کہ صرف رات نہیں ہے دن ہے, اندھیرا نہیں ہے روشنی بھی ہے, صرف ستارے اور چاند نہیں ہے سورج بھی ہیں, اور یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہ مثالیں دینے کا مطلب کیا ہے, مثالیں دینے کا مطلب کیا ہے, اللہ لہ الخلق والامر, خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے, پیدا کیا اور حکومت بھی کر رہا ہے, اور جب پوری خدائی اس کی محکوم ہے, آسمان زمین دن رات سورج چاند ستارے تو اے انسانوں، جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تم بھی اللہ کے محکوم بن جاؤ. اللہ لہ الخلق والامر، بہت اہم بات ہے یہاں پہ. اور کیا ہے کہ جب وہ خالق ہے تو اے انسانوں پھر تم خود اپنے حاکمت بنو، اپنی زندگی گزارنے کا قانون اللہ سے لو اور اس کے محکوم بن جاؤ. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ببرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، عظمت ہے، رفعت ہے. اللہ تعالی کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بہت بلند و بالا ہے، ثابت رہنے والا ہے، قائم ہے. جیسے کہ حدیث کے ایک جملے سے ہی پتہ چلتا ہے، تبارک و تعالیت یا ذل جلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا اور بہت جو ہے وہ اعلیٰ ہے. تو یہ جو لوگ شرک کرتے تھے اور جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور جو توحید کو نہیں مانتے تھے، تو یہاں پر جو ہے وہ توحید کا تعارف کروایا گیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں کروایا گیا ہے. اور پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا مطیع بن جائے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے برکت لے. اور اللہ سے انسان کیوں نہ برکت لے؟ اس لیے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی حاکم. تو اللہ کی حکومت کے آگے ہم سب کو بھی سرنگو ہو جانا چاہیے. فرمایا اب کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں تعارف کروانے کے ساتھ ہی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے، اس کے انعامات جو ہیں کائنات میں، اس کی تخلیق جو ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے احسانات اور انعامات کا تعارف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، وہ خالق جو تمہارا رب ہے، تم جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، تو تم ادعوا ربکم، اپنے اسی رب کو پکارو. تو یہاں پہ دعا عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس وقت کسی کو پکارنا. اور ویسے یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ ادعوا ربکم کے معنی کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے رب کو پکارو، یا پھر یہ معنی ہے کہ یاد کرو اپنے رب کو عبادت کے وقت، یا یہ معنی ہے کہ اپنے رب کو ہی یاد کیا کرو یا اپنے رب ہی کی عبادت کیا کرو. آگے پھر یہ کہ پکارنا، عبادت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تضرعا وخفیہ. تو تضرع کا لفظ جو ہے عاجزی، انکساری کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پکارو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارو. اب آپ دیکھیں، اور ساتھ ہی خفیہ بھی کہہ دیا کہ پوشیدہ، چپکے چپکے. ان دو لفظوں میں دعا کے اور ذکر کے اہم آداب بتائے گئے ہیں اور یہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں. ان میں نمبر ون کیا ہے کہ جب بھی اللہ کو پکارا جائے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے. عاجزی اور انکساری کا مطلب کیا ہے؟ لب و لہجے میں بھی عاجزی ہو اور دعا میں جو ہے وہ ہیبت کا انداز نہ ہو، بلکہ جیسے الفاظ کا چناؤ اور لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت ہی جیسے عاجزی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل اب یہ بھی رواج ہو گیا نا کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ایسے جیسے گانے کے انداز میں مانگتے ہیں یا شعریہ انداز میں مانگتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا اگر ہم فضل و کرم چاہتے ہیں تو جو دعائیں مانگیں تو اس میں عاجزی اور انکساری، اس میں نہ کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو شعری جملے ہم پڑھتے ہیں نا گھڑے گھڑائے، بعض اوقات یہ کہ بس وہ کلمات ہوتے ہیں جس کو زبان ادا کر دیتی ہے، دل کی کوئی کیفیت اس میں شامل نہیں ہوتی. تو قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جملے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا پھر قرآن کی دعائیں جو ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن جو منہ سے ہو دل کی بھی وہی کیفیت ہو، عاجزی اور انکساری. اور دوسری اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جو دعا مانگیں آپ سمجھ کر مانگیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. پھر اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ روحی اس یعنی اس کی روح میں، دعا کی روح میں، کیونکہ دعا کی روح کیا ہے، وہ عاجزی اور انکساری ہے. اور جب کسی کو پتا ہو کہ میں عاجز ہوں، میں جو ہوں وہ میں پست ہوں اور اللہ اعلیٰ ہے، اپنی ذلت اور پستی کا جب احساس ہو اور جب اللہ سے مانگا جائے تو آپ سوچ لیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ پھر اللہ سے مانگے گا نا. تو یہ جو خفیہ اور آہستہ مانگنا ہے یہ افضل ہے با آواز بلند مانگنے سے، یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی، آپ نے فرمایا تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ ایک سمیع قریب تمہارا مخاطب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس لیے آواز بلند کرنا فضول ہے. خود اللہ جل شانہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، ایک مرد صالح جن کی دعا کے الفاظ کیا ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آواز سے. کون تھے؟ حضرت ذکریہ علیہ السلام. یہ آیت حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا کیسے، ندا ان خفیہ، پست آواز میں، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے انہوں نے پکارا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علانیہ اور جہرن دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز میں دعا کرنے میں 70 درجے فضیلت کا فرق ہے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ذکر و دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے اور اکثر ایسے دعا کرتے کہ کوئی ان کی آواز نہ سنتا، ان کی دعائیں اللہ اور ان کے درمیان رہتی تھیں. بعض اوقات حضرات پورا قرآن حفظ کر لیتے اور تلاوت کرتے رہتے، دوسرے کو خبر بھی نہ ہوتی، بڑا علم دین حاصل کرتے لوگوں پر نہ جتاتے، راتوں کو اپنے گھروں میں طویل طویل نمازیں پڑھتے، جو ان کے گھر آئے ہوئے مہمان ہوتے تھے ان کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں، عبادت، خفیہ جو ہے یہ افضل درجہ ہے نیکی کا. ابن جریج نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو بہرحال اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم سیکھنا سکھانا ہے، ہم سکھا رہے ہیں، کہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں، کہیں ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر اونچی آواز میں جیسے قرآن کی تلاوت کے بعد، قرآن کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگ لی جائے، تو وہ غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ افضل ہے کہ تنہائی میں اور خاموشی میں جو ہے وہ دعا مانگی جائے. اب دوسری بات کیا ہے در و خفیہ کے بعد، کہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو حد سے گزرنے میں کیا مراد ہے؟ حد سے گزرنے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جب دعا مانگی جائے تو لفظی تکلف کیا جائے. بعض اوقات جملہ بازی ہوتی ہے، شاعری میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، تو شعر و شاعری میں ردیف کافی ہے، ملانے کے لیے لفظی تکلف کرنا پڑتا ہے، تو اس سے خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے لفاظی میں. دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری قید لگا دینا، شرط کوئی لگا دینا دعا میں. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے جنت میں سفید رنگ کا دائیں جانے والا محل طلب کرتا ہوں، تو انہوں نے ان کو روکا اور فرمایا دعا میں ایسی قیدیں شرطیں لگانا حد سے تجاوز ہے، قرآن و حدیث میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اچھا تیسری حد سے گزرنا، تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے، کہ عام مسلمانوں کے لیے بد دعا کرنا یا کوئی ایسی چیز مانگنا جو عام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ بھی جو ہے یہ حد سے گزرنا ہے. دوسروں کے لیے غلط دعائیں مانگنا تو یہ بھی حد سے گزرنے میں ہے. پھر اسی طرح حد سے گزرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو ایسے مانگی جائے کہ مانگنے والے کی شان اور حیثیت کے مطابق نہ ہو. مثلا کوئی اپنے لیے بادشاہ کی دعا کرنے لگے، آپ کہیں کہ مجھے کینیڈا کا بادشاہ بنا دیا جائے، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے بادشاہت مل جائے، یہ بھی حد سے گزرنے میں ہے نا، ناممکن العمل جیسے چیز ہے. تو لا یحب المعتدین. اور دعا مانگنے میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جب دعا مانگی جائیں تو اس کیفیت سے مانگی جائیں کہ اللہ دعا جو ہے اس کو قبول کر لے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ انسان مایوس ہی ہو جائے کہ پتہ نہیں اب میری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی اور پتہ نہیں ہوں گی نہیں, اور پھر انسان جو ہے وہ مایوس ہی ہو جائے, یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. پھر فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. تو اصلاح جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اصلاح جو ہے عربی زبان میں اصلاح کا لفظ جو ہے کس لیے بولا جاتا ہے؟ ٹھیک, کسی چیز کے درست ہونے کے لیے, ہے نا. اور فساد کے معنی ہوتے ہیں نکل جانا, یہ نکلنا تھوڑا سا ہو یا زیادہ اس کو فساد کہتے ہیں. اور ہر فساد میں کمی بیشی کا مقدار جو ہے وہ اعتدال کے خروج پر ہوتا ہے کہ اعتدال ہٹ جائے. جتنا جتنا اعتدال میں خروج بڑھے گا, اعتدال ختم ہوتا جائے گا, اتنا اتنا فساد آتا چلا جائے گا. تو فساد ہے خرابی پیدا کرنا, اور اصلاح کیا ہے؟ درستی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں درستگی کے بعد خرابی پیدا مت کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو فساد کہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں شرک کرتا ہے, ہے نا, یہ فساد ہے. شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, قیامت کے دن کو مانتا نہیں, اللہ کی ملاقات کو مانتا نہیں. اب اور فساد کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مل جل کر اچھے سے رہ رہے ہیں, تو پھر کیا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس میں جو ایکٹیو ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان کے دل میں کوئی بھی غلط خیال ڈال کر ان کو نیکی سے, دین سے محروم کر دیا جائے, ہے نا. کہیں دو بھائی مل کر اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں, تیسرا پڑوسی اس کو برداشت نہیں ہوتا, وہ ایک کو ایک کے خلاف کہتا ہے, دوسرے کو دوسرے کے خلاف کہتا ہے, ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. اس کو فساد کہتے ہیں کہ اچھے بھلے محبت پیار سے دو ماں جائے, یا جو بھی وہ لوگ تھے وہ رہ رہے تھے اور آپ نے بیچ میں لڑائی کر دی. کبھی دو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیٹے بہویں ساس سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, جو ایک باہر سے اور کوئی تیسرا پرسن آتا ہے, اس کو ایک آنکھ نہیں وہ بات بھاتی. تو وہ یا تو ساس کو کچھ باتیں بتا جاتے ہیں کہ بھی میں نے یہ دیکھا, مجھے یہ محسوس ہوا ان کی باتوں میں, ان کے پکانے میں, کہ وہ بہوؤں کے خلاف ہو جاتی ہے یا بہوؤں کے کانوں میں کچھ ڈال جاتے ہیں. اتنی بھی اطاعت اور خدمت کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا اپنا بھی کوئی حق ہے, آخر تمہاری بھی جوانی ہے, تمہارے بھی بچے ہیں, تمہیں اپنے گھر کی اور بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اب کیا ہے, بس ایک چنگاری تھی جو ڈالی تو فساد پیدا ہو گیا, ہے نا. تو یہ ہے فساد پیدا کرنا, اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمع کے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ کو پکارنے کے لیے مزید کیا بتایا جا رہا ہے کہ دعا کے اور آداب بتائے جا رہے ہیں, دو باطنی آداب, ہے نا. اور وہ دو باطنی آداب کیا ہیں کہ جب بھی اللہ کو پکارو تو خوف ہونا چاہیے, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں میں اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں, کیسا ہوں. اور ساتھ ہی تما, تما کا مطلب کیا, امید بھی ہونی چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی, اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا, اللہ میرے گناہوں جو ہے اس کو معاف کر دے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جو نیک لوگ ہیں ان پر اپنی رحمت کرتا ہے. محسنین, محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے, اچھی طرح نیک عمل کرنے والے, نیت بھی ٹھیک, اخلاص بھی ہو, طریقہ بھی ٹھیک ہو. تو جس شخص کی دعا کرتے وقت یہ کیفیت ہو کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو, تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ برے سے برے انسان کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محسن بننا ضروری ہے. صرف نیکی نہیں کرنا, احسان کے درجے کی نیکی کرنا ضروری ہے. کیسے ہمیں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ ان رحمت اللہ قریب, قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کو لوگوں ملے گی جو احسان کے درجے کی نیکی کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے، تو اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے کیا ہے کہ محسن بنے، اور محسن بننے کے لیے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں کہ ہماری کمائی بھی حلال ہو، ہے نا، دعا مانگنے کا طریقہ بھی حلال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے. اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو. تو ضروری ہے کہ جو بھی دعا مانگیں آپ کے دل میں اس کا پورا یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ توحید کا تعارف کروانے کے بعد اور اصلاح کا طریقہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی بنیاد جو ہے وہ اصلاح پر ہے، توحید پر ہے، توحید پر چلو گے تو اصلاح ہوگی اور فساد نہیں ہوگا. اللہ رب العزت جو ہیں متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ سے خوف زدہ بھی رہنا چاہیے اور اس سے امید بھی رکھنی چاہیے. تو امید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بارش کی مثال دی ہے. کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے جو ہے وہ خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. تو کون بھیجتا ہے ہوائیں؟ ریاح، ہواؤں کو بھیجنا. اور یہ ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور وہ ہوائیں کیسی ہیں؟ بشرم، خوشخبری لے کر آتی ہیں. بینا یدی رحمتے، یعنی اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے ہوائیں جو ہیں وہ بھیجتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رحمت کے آگے آگے، تو رحمت کیا ہے؟ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، کہ بارش سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہوائیں بھیجتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں بارش کے لیے یہ لفظ ایک سے زیادہ جگہ پر آیا ہے. تو یہ مثال بارش کی، رحمت کی بارش سے کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے یہ مثال ہے اس بات کی کہ خوف اور طمع، اس دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رحمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے نا، بارش جو ہے، اور بارش پر کیا ہوتا ہے؟ تمام دنیا کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. اب دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک قطرہ اس کا اس زمین پر ٹپکا دے اگر اللہ نہ چاہے. اللہ چاہتا ہے تو بارش ہوتی ہے نا. اللہ جب بارش کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں، ہے نا. اور ہوائیں کیسی ہوتی ہیں؟ اذا اقلت صحابن، جب وہ کیا کرتی ہیں کہ ہلکا سمجھ کر اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو. اقلت کے معنی کیا ہیں؟ کہ بادل جو ہیں وہ ایسے ان کو ہلکے لگتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیتی ہیں صحابن، حالانکہ وہ یعنی صحاب یعنی بادل ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہواؤں کو بڑا ان کا کوئی وزن نہیں لگتا، ہوتے وہ بادل ہیں. بادل جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا بادل جب آتے ہیں، تو ہوائیں ان کو اٹھا لیتی ہیں. ثقالاً بھاری، گویا کہ صحاب ہلکے بھی ہو سکتے ہیں بھاری بھی، لیکن یہ بھاری بادلوں کو ہوائیں یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیتی ہیں. سکناہو، سکناہو کا اصل میں روٹ ہے سین موقاف، ہے نا. سین موقاف کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا، ہانکنا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سکناہو، ہم ان کو ہانک دیتے ہیں لبلدن میتن، ایک ایسے شہر کی طرف، ایک ایسی سرزمین کی طرف جو مردہ ہے. ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں پر بادل ہیں، اور آگے آگے ہوائیں ہیں اور ان کے ساتھ بارش ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم جو ہیں نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بارش، یعنی اس کے ذریعے سے ہم وہاں پہ بارش برساتے ہیں، فاخرجنا به، پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں، یعنی وہ جو زمین تھی لبلد میت، مردہ زمین، اس میں سے ہم کیا نکالتے ہیں، من کل الثمرات، طرح طرح کے پھل جو ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نکالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی قدرت کی جو ہے وہ مثال دی گئی ہے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، دیکھو اسی طرح تو ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس سے جو ہے وہ سبق لے سکو۔ تو یہاں پر جس اہم چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بارش بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بارش کے ذریعے یہ زمین پر جو فصل ہوتی ہے وہ بارش کی وجہ سے زمین جو ہے وہ فصل دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بارش کی خبر کون دیتا ہے، ہوائیں پہلے چلنے لگتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ہواؤں کے ساتھ انسان کی طبیعت، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو طبیعت میں ایک راحت بشاشت آ جاتی ہے، ایک طبیعت خوش سی ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی یہ ہوائیں جو ہیں دو نعمتوں کا مجموعہ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نافع ہیں انسانوں کے لیے، دوسرے یہ کہ بارش کی خبر دیتی ہیں، امبیسیڈر ہیں بارش کا، کہ ہواؤں کا چلنا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہوائیں جو ہی چلتی ہیں ساتھ ہی اس بات کی اطلاع ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اب بارش آنے والی ہے تو کیا ہے کہ آپ اپنا انتظام کر لیں، اور کیا انتظام کریں گے کہ اگر آپ کی کوئی چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، کوئی خراب نہ ہو جائیں تو ان کو اٹھا لیں، ہے نا، خوف بھی ہے کہ اتنی بارش زیادہ نہ ہو جائے کہ فصلیں خراب ہو جائیں، اور تما بھی ہے کہ اتنی بارش ہو کہ میری زمین جو ہے اس میں اچھی فصل ہو، اچھی جنس ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں طرح کی بات جو ہے وہ مراد ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ بارش کی نعمت سے انسان کو جو ہے وہ نوازا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بارشیں چلتی ہیں، یہ مونسون جو ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان ہواؤں کو چلاتا ہوں جو بوجھل بادلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہیں، پھر ان علاقوں کی طرف بھیج دیتا ہوں جو جہاں پہ کوئی سبزہ اور زمین نہیں ہے، ہانک دیتا ہوں، پھر وہاں سے جب وہاں بارش ہوتی ہے تو ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی فصلیں وہاں پر جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ پوری مثال دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف کروانا ہے۔ اور بارش کی مثال سے یاد دہانی کیا ہے، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، کہ جس طرح بارش ایک مردہ بے آب و گیا زمین جو ہے اس کو زندہ کر دیتی ہے، یعنی وہ زمین جو ہے اس میں سبزہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا کہ ان آثار سے تم آخرت کے لیے یاد دہانی حاصل کرو۔ کذالک، اس میں پوری ایک کہانی ہے کہ اسی طرح سے جس طرح مردہ زمین جو ہے اس سے فصل اگتی ہے بارش سے، تو تم جو ہے جب زمین میں گل سڑ جاؤ گے اللہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، جیسے اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا پھر پیدا کرے گا، اور لوگوں تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو تمہیں اللہ کو خوف اور طمع دونوں طرح یاد رکھنا چاہیے، پکارنا چاہیے، بارش سے خوف بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اب یہاں پہ پھر جو ہے مثال دی جا رہی ہے، اور اچھی زمین کیا کرتی ہے بارش سے، یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ پھل نکالتی ہے، نباتہ سبزہ نکالتی ہے، خوب پھل پھول لاتی ہے، کیوں، باذن ربہ، کس کی اجازت، اللہ کی اجازت سے، والذی خبوثا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، خبیث گندی نکارا ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں نکالتی پھل پھول مگر ناقص جھاڑیاں، جھاڑ جھنکار اسے نکلتے ہیں۔ کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون، اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو بارش کی مثال، اس کے ذریعے جو حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، کہ زمین جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور زمین ایک تو ہے بلد طیب، اور دوسری جو ہے ایسی بلد ہے کہ خبث ہے، ہے نا؟ جو طیب ہے اس سے نباتات نکلتی ہے، جو طیب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ الا نقدا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ جس طرح جو اچھی زمین ہوتی ہے، ابر کرم جب آتا ہے، وہ آتا تو سب پر ہے، بنجر پر بھی اور زرخیز پر بھی، لیکن فیض کسے ملتا ہے؟ جو بلد طیب ہوتی ہے، زرخیز زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور بنجر زمین کچھ بھی نہیں اگاتی، اگر اگاتی ہے تو کانٹے جھاڑیاں۔ تو یہاں پہ بارش سے مراد قرآن بھی ہے، علم بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور قرآن کی دولت، قرآن کی رحمت، اسلام کی رحمت جب آسمان سے برسی تو برسی تو سب پر، لیکن یہ کہ اس بارش سے بھی، قرآن کی بارش سے بھی کون سی فصلیں جو تھی وہ لہلہا اٹھی؟ جن کی فطرت میں نیکی تھی، جو سلیم الفطرت لوگ تھے، تو وہاں کیا ہوا؟ باغ اور چمن لہلا اٹھے، اور وہ لوگ جو کہ سلیم الفطرت نہیں تھے، جن کے اندر دشمنی تھی، عداوت تھی، تو وہ اور مخالفت کرنے لگے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس مسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر رہی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، پھر بھرپور پیداوار دی۔ اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب نہیں ہوا، کام اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی دیا، کھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا بھی نہیں اور نہ کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور مثال اس شخص کی سی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ صحیح بخاری، کتاب العلم۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یا اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کند ذہن ہیں، دنیا کی ساری باتیں سمجھنا چاہتے ہیں لیکن دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، ہے نا؟ تو مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن کی شکل میں بھیجا ہے اور رسول کو بھیجا ہے، تو رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشن کریں۔ جیسے سورج جب چڑھتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اس دین کے ذریعے اپنے جو جہالت کی تاریکیاں ہیں ان کو ہم دور کریں، اور قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہی وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ نصرف کے معنی گردش دینے کے ہیں۔ گردش سے مراد کیا ہے؟ ہواؤں کی گردش، ہے نا، یہ بھی مراد ہے، اور کائنات میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی اور رحمت کی اور نقمت کی، رحمت اور عذاب کی جو نشانیاں بکھری ہیں ان کو بھی مختلف طریقے سے جو بیان کرنا ہے وہ مقصود ہے۔ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جو نعمتیں نازل کی ہیں، تو ان سب کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شکر، قدردانی کرنا اللہ کی، اللہ کو پہچاننا، پتا پتا، بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہیں، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ اللہ کا تعارف ساری کائنات کو پتا ہے، انسان کو نہیں پتا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکا دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.